رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
کفر کے لفظ کا معنی بیان کیا جا رہا تھا، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ ہم نے زیادہ آیات کور نہیں کی، تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے مربوط نہیں ہے، بلکہ بیسیوں آیات سے مربوط ہے۔ اگر آپ ان نکات کو، ان بنیادی نکات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ کفر کا معنی بیان کیا تھا، اور آپ کو روایت بتائی تھی کہ ایک دفعہ ہم ظاہر کو دیکھ کر کسی کو مومن کہتے ہیں یا غیر مومن کہتے ہیں، اور ایک دفعہ اللہ کسی کو مومن کہے یا اس کو کافر کہے، یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ ضروری نہیں کہ جس کو مومن مومن کہتے ہوں، مومن جس کے ایمان کی گواہی دیتے ہوں، اللہ کے پاس بھی وہ مومن ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تھا اس لیے کہ مومن ایک دعویٰ ہے جس کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل انسان کا عمل اور اس کی نیت ہے۔ اگر نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو تو بندہ مومن ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی گڑبڑ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کی مومنین گواہی دیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر لکھے ہوئے ہیں، وہ مومن نہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، انسان کو، انسان کے دل سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے کہ میں پیدا جس گھر میں ہوا ہوں میں مومن سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، یہ بلکہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی اپنا نام مومنوں میں لکھوا لے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر اہل بیت اطہار کی روایات پر، فرامین پر غور کریں، ان فرامین پر کہ جو معمولاً تقاریر میں بیان نہیں کی جاتی اس لیے کہ ان کو سن کے زیادہ مزہ نہیں آتا، تو آئمہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، فارمولہ دیا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اپنے ماننے والوں سے کہا تم بھی دھوکہ نہ کھانا باتیں سن سن کے، کون ہے ہمارا دوست اور کون ہے ہمارا دشمن۔ فرمایا من کان للہ مطیعا فہو ولیہ، تم جس شخص کو دیکھو کہ اللہ کا اطاعت گزار ہے سمجھ لو کہ وہ ہمارا دوست ہے، ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کی معصیت کا عادی ہے، فہو عدو، جان لو کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا عدو ہے، اگرچہ دعویٰ کرتا ہو ہماری ولایت کا۔ آئمہ نے واضح بتایا، ہاں انسانوں کو خود فریبی کی عادت ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں کہ جو پسند نہ ہو ان کی طرف دیکھنا، ان کو جاننا پسند نہیں کرتا، اور جو اس کے مزاج میں چیزیں آ رہی ہوں ادھر اس کو رغبت ہو جاتی ہے، ادھر اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے کہاں رغبت ہو رہی ہے اور کہاں رغبت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے حق تبدیل نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی خواہش کچھ اور ہو، اللہ کی خواہش کچھ اور ہو، حق وہ ہے جو اللہ کی خواہش ہو۔ دنیا کی خواہشات سے اللہ کا حق تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ آخری جملہ اس کا دوبارہ پڑھ دوں، کتنے ہی مومن ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں مومنین ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے اوپر مومنوں کے احکام جاری کرتے ہیں جبکہ وہ عند اللہ کافر ہوتا ہے، اور وہ لوگ، وہ مومنین جو اس کے ظاہر قول اور اس کے ظاہر عمل کو دیکھ کر اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، انہوں نے بھی بالکل ٹھیک گواہی دی ہے، انہوں نے کوئی غلط گواہی نہیں دی، ان کا یہی فریضہ بنتا تھا، چونکہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں کہ دل میں جا کر نیت دیکھیں کہ اندر سے کیا ہے. جس نے دل کا حال دیکھنا ہے وہ دل کا حال جانتا ہے، اصل اس کا ریکارڈ اہم ہے کہ وہاں پہ بندہ کیا لکھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس کفر یعنی چھپانا، چھپانا انکار کرنے کے لیے. تو کفر کسے کہا جائے گا؟ جان بوجھ کے حق کا پتہ ہو، اقرار نہ کرے، اظہار نہ کرے، چھپا لے، انکار کر دے، یہ کفر. تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں ماننا، تو پھر اب کوئی فرق نہیں پڑتا اے رسول اللہ، آپ انہیں خبردار کرے یا نہ کرے، ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، ان کی سماعتوں پر مور لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ دل پر مور لگ جانا، یہ اللہ کے ایک اٹل قانون کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی اٹل سنت کی طرف اشارہ ہے. قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت. اس سے مراد کہ اللہ کا وہ قانون جو کسی کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا. کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ قرآن سے پتہ چلا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اے رسول، آپ کبھی بھی ابداً اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور کبھی بھی آپ اللہ کی سنت میں تحویل نہیں پائیں گے. تبدیل اور تحویل میں کیا فرق ہے؟ اردو میں ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے دو الگ الگ لفظ استعمال کیے. اب توجہ فرمائیں، تبدیل کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ اس کے بدلے میں دوسری چیز لائی جائے، اسے کہتے ہیں تبدیل. اور تحویل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تحویل کہتے ہیں چیز وہی ہے، اس میں کچھ رد و بدل کر دی، اس میں تبدیلی کر دی. ایک دفعہ آپ کو چائے لا کے دی جاتی ہے کہ آپ چائے پیئے، آپ کہتے ہیں یہ کیسی بنائی ہے، چائے لے جاؤ، نئی چائے بنا کے لے آؤ. اگر وہ نئی چائے آئے تو یہ تبدیل ہے، وہ پرانی والی چائے گئی. اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ چینی کم ہے، وہی چائے ہے، اس کے اندر چینی ذرا آپ کے مزاج کے مطابق زیادہ کر دے گی، اسے کہتے ہیں تحویل. ہم دونوں کو تبدیلی کہتے ہیں. واضح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے قانون میں نہ تبدیل ہوتا ہے، کیا مطلب کہ میرا یہ والا قانون ہٹ جائے اور اس کے بدلے کوئی اور قانون آ جائے، اور نہ ہی میری سنت میں کوئی لچک ہوتی ہے، جن کو اللہ اپنی سنت کہتا ہے کہ اسی میں تمہاری، تمہیں کڑوا لگ رہا ہے، میں تمہارے لیے میٹھا ڈال دوں بیچ میں، تمہارا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا میری باتوں کا، تو میں اپنی باتوں کو تھوڑا سا نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. نہ تبدیل نہ تحویل، اٹل. تم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، نہ کہ اللہ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا. تم نے چینج لانی ہے، اللہ نے چینج، اللہ تو کمال، اللہ تو پرفیکٹ ہے. آپ کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو جو ہر عیب سے پاک ہے، جو کمال ہے، وہ چینج ہوگا تو عیب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تم جو عیب دار ہو، تم چینج لاؤ تاکہ اس بے عیب کے قریب ہو سکے، اپنی جہالت میں کمی کرو تاکہ اس کمال علم سے قریب ہو سکے. جتنی جہالت ہے اتنی دوری ہے، جتنے جھوٹے ہو اتنے اس سچے سے دور ہو، جتنے سچے بنو گے اتنے اس سچے سے قریب ہو جاؤ. جتنا رحم ہے تمہارے لیے دوسروں کے، تمہارے دل میں دوسروں کے لیے، اتنے اللہ سے قریب ہو. جتنا رحم تمہیں کم آتا ہے، اتنے خدا سے دور. جتنا دوسروں کی خطاؤں کو جو قابل معافی ہیں انہیں معاف کرتے ہو، اتنا اللہ سے قریب ہو. اور جتنا تم چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں لوگوں کو پکڑ لیتے ہو، اتنا تم خدا سے دور ہو. بس خدا کا قرب ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو اللہ کی صفات عطا کرنا. اس لیے قرآن نے کیا فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ یعنی نائب، یعنی ایسے ہینڈل کرے گا چیزوں کو جیسے میری رہنمائی ہے. نائب کون ہوتا ہے؟ آپ اپنا آفس چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ کمپنی کے باس ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جناب ڈائریکٹر ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جو آپ کے بعد سب سے بیسٹ ہے اس کو آپ نائب بنائیں، جو آپ کی نظروں میں سب سے اچھا پیچھے سے کمپنی کو چلاتا رہے گا، صفات والا ہوگا، آپ اس کو چلائیں. ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بیٹا ہو نالائق، لیکن ایک آپ کا بیٹا نہ ہو لیکن بہت زیادہ قابل ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار صحیح چلتا رہے آپ کی غیر موجودگی میں، آپ بیٹے سے کہیں گے تو یہ پیسے پکڑ، تو موجے کر کے تیری بیٹھے گا، یہ کام یہ چلائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، انسان زمین میں اللہ کا کیا ہے، نائب، یعنی پوٹینشلی نائب ہے، صلاحیت ہے اس میں. فرعون اپنے اختیار سے سرکشی کر کے اس نیابت کے عہدے سے فارغ ہو گئے، شیطان کا نائب بن گئے، شیطان کا ایجنڈا لے کے چلتا ہے. اللہ کا نائب کون ہے کہ جو بھی معاملہ اس کو پیش آئے اسے اس طرح ہینڈل کرے جس طرح باس راضی ہے. کہ جب باس کے سامنے پیش ہو کہ بھائی آپ کے نائب نے کیا ہے، وہ کہے زبردست، میں ایسے ہی چاہتا تھا. مثال دے رہا ہوں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو جو جتنا اپنے معاملات میں اللہ کا مطیع ہے، اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی رضا کو نہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، اتنا وہ اللہ کی نیابت کے عہدے پر فائز. اور کمال کیا ہے کہ انسان اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضی میں فنا کر. کہاں سمجھ سکتے ہیں ہم؟ کربلا کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. مثلا حضرت علی اکبر، امام حسین کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے پیارے ہیں، اس لیے بھی کہ بیٹا ہے، اور شاید اس سے بڑھ کر اس لیے کہ نانا کی شبیہ ہے. اب یہ بیٹا امام حسین کے سامنے قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ علی اکبر شہید ہو جاتا ہے. حسین کون ہے؟ زمین پر اللہ کا نائب. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے خطاب کر کے، اگر آپ نے کسی خطیب سے کوئی الٹی سیدھی لغویات سنی ہو تو حسین اس سے پاک ہے. حسین کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے خطاب کر کے، رضن بقضائه وتسلیما لامره. اے اللہ، حسین اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. راضی ہے یعنی ایک ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں ہے کہ کیوں ہوا. خطیب وطیب پنجابی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی، کیا مولا نے فرمایا، یا اللہ میرے بیٹے کے جانے کا کوئی ٹائم تھا. یہ جاہل بھی تو خود ایسے ہیں، سمجھتے ہیں امام حسین بھی ایسے ہیں. امام حسین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ٹائم سے آگے پیچھے کام نہیں کرتا. جو اپنی سینس ہے، اپنا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھتے ہیں میں اہل بیت ویسے ہی. اگر مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے تو میں کیا کروں گا، سمجھتے ہیں امام حسین بھی ایسے کیوں. نہ، وہ اللہ کے معصوم نمائندے، ان کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ خدا راضی رہے. انہوں نے اپنی مرضیاں خدا کی مرضی میں فنا کر دی ہے، علی اکبر کی محبت فنا کر دی ہے خدا کی محبت میں. علی اصغر کی بہت محبت ہے لیکن خدا کی محبت میں علی اصغر بھی. انسان کا جب دو محبتوں سے سامنا ہوتا ہے تو جو بڑی محبت ہوتی ہے اس پر چھوٹی قربان ہو جاتی ہے. جس کو اللہ سے زیادہ محبت ہو، جو چیز اللہ کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت میں آڑے آ رہی ہو، وہ قربان ہو جاتی ہے. اور جس کے لیے وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑی ہو، وہ اقبال کا شعر ہے بڑا زبردست خوبصورت، کیا کہتے ہیں جواب شکوہ میں، کہا انہوں نے اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. صبح اٹھنا تمہیں کتنا بھاری لگتا ہے. کراچی شہر میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپے لگانا، شوہر میلہ کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ شوہر میلہ ختم تو ہوتا ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے، اور فجر کے وقت اٹھ بھی جائے تو ایسے لگتا ہے دھت ہے شراب پی ہوئی، آنکھیں لال ایسے کر کے مشکل سے جا کے وضو کر کے پھر تڑان سے بستر پر آ گئے اگر اٹھ جائے تو. ٹھیک ہے، کس قدر تم پہ گرا تم پہ بھاری، صبح کی بیداری ہے، صبح اٹھنا کتنا تمہیں بھاری لگتا ہے، ہم سے کم پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. تم کہتے ہو اللہ سے پیار ہے تم، اور پھر تم وہ ہو جو حسین کو دیکھتے ہو، وہ اپنے اکبر اور اصغر قربان کر دے، قاسم قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے اللہ کی محبت میں، ہر محبت فنا کر دے اور تم سے صبح اٹھا بھی نہ جائے. تو اے ایمان والوں، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ پروردگار کا نائب ہے انسان. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ میں نے تلاوت نہیں کی لیکن ایک اور آیت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے پروردگار نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. کتنا عجیب ہے، فرشتوں سے بڑھ کر، فرشتوں سے اوپر کا مقام. لیکن یہ اوپر کا مقام سب کے لیے ہے نہیں، اللہ نے کہا تو جا سکتا ہے فرشتوں سے اوپر، لیکن تو حیوانوں سے پست بھی ہو سکتا ہے. دونوں صلاحیتیں تیرے اندر رکھی، اگر میری مرضیوں کو کا لحاظ کرے گا تو اوپر اٹھتا جائے گا، اور اگر میری مرضیوں کا لحاظ نہیں کرے گا تو پھر نیچے بھی گرے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت ترین انداز میں خلق کیا. ٹھیک ہے، ثم، لیکن پھر اس کے بعد رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کیا کرتا ہے انسان، ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم اس کو اسفل سافلین، سافل کہتے ہیں پست ہو، پستوں سے بھی زیادہ پست، جب وہ ہماری بات نہیں مانتا تو پستوں سے بھی زیادہ پستی میں چلا جاتا. اللہ نے بور لگا دی، یعنی اللہ کا ایک قانون بیان ہو رہا ہے اس میں، قرآن خدا کے قانون بیان. جب کہتے ہیں نا اللہ یہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا ایک اٹل قانون بیان ہو رہا ہوتا ہے. سادہ سی مثال دوں تاکہ آپ کے لیے واضح رہے، انسان کا ایک بدن ہے، انسان کی ایک روح ہے. توجہ فرما رہے ہیں، بدن بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. بدن بھی صحت مند ہوتا ہے، روح بھی صحت مند ہوتی ہے. بدن کی بہت ساری بیماریاں ہیں، آج انسان جہاں تک پہنچ چکا ہے کچھ بیماریاں اس کے سامنے ایسی ہیں کہ جن کا علاج موجود نہیں. اگر ان کا جلدی پتہ چل جائے، مثال سمپل مثال کینسر، کسی شخص کو کینسر ہو تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاص سٹیج سے پہلے پہلے کینسر کا پتہ چل جائے تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک سٹیج کو کراس کر جائے کینسر تو پھر قابل علاج نہیں. آج کی بات کر رہا ہوں، کینسر کا علاج آج ہو سکتا ہے، آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے کہ کچھ ایسی بیماری ہیں کہ جن کو اگر علاج نہ کیا جائے بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر علاج کی کوشش بھی کی جائے تو نہیں ہوتا علاج. روح کی بیماریاں بھی ایسی ہیں، انسان کے سوچنے سمجھنے کے مرکز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں قلب کہتا ہے. اس زمانے کے عرب قلب کو اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، میں نے کل بتایا تھا. ایسا بیچارے جن کو پتہ نہیں ہے کہتے ہیں ہم دماغ سوچتے ہیں اللہ نے دل کا ہوا، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لوگ کل، تم پہلے ونڈو اسے کہتے تھے اب تم ونڈو مائکروسافٹ کو کہتے ہو، کل کسی اور کو ونڈو کہنا شروع ہو جاؤ گے. اب جس کو ونڈو کا ایک اور معنی پتہ ہے وہ اعتراض کرے کہ یہ کھڑکی کو ونڈو کیوں کہتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں اعتراض, پہلے پتہ کرو قلب کا معنی کیا تھا وہاں پر, وہ اگر غلط ہو تو پھر بتاؤ, وہ کسی حقیقت سے ٹکراتا ہو تو پھر بتاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. اب جس طرح انسان اگر اس کے اندر کینسر کا مرض ہو, بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, پتہ نہیں چلا, علاج نہیں ہوا, بڑھتا رہا, ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب اس کو اس نے کراس کیا, اب پتہ بھی چل گیا, لیکن ڈاکٹر نے کہا پتہ تو چل گیا لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, اب آپ بچ نہیں سکتے اس مرض سے. بالکل اسی طرح انسان کے قلب کے مرض میں, قلب سے مراد خون پمپ کرنے والا چیز نہیں ہے, پھر بتا رہا ہوں. قلب یعنی وہ جگہ جہاں پر عقل رہتی ہے, وہ سینٹر جہاں پہ عقل رہتی ہے, جہاں پر ساری معلومات انفارمیشن چاہے ٹچ کے ذریعے, چاہے اسمیل کے ذریعے, چاہے ٹیسٹ کے ذریعے, چاہے ہیئرنگ کے ذریعے, چاہے سینگ کے ذریعے, دیکھنے کے ذریعے, جتنی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہاں جاتی ہے, اس مرکز میں جاتی ہے, وہاں عقل اس کو اینالائز کرتی ہے. توجہ کر رہے ہیں, وہاں ڈیسیشنز ہوتے ہیں, وہاں فیصلے ہوتے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, آگے جانا ہے نہیں جانا. اس جگہ کی بھی کچھ بیماری ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اس گوشت کے لوتھڑے بھی کچھ بیماری ہیں. یہ اللہ نے مثال اس طرح دی ہے تاکہ انسان کو آسانی سے سمجھ آئے. جس طرح اس گوشت کے دل کی بیماری ہیں, اسی طرح اس عقل کے مرکز کو بھی جو قلب کہا گیا, اس کی بھی بیماری ہے کچھ, اور اس کی ہر بیماری گمراہی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو گناہ کی تاثیر سے سخت کر لیتا ہے. یعنی آپ نے ایک گناہ کیا, دل سخت ہو گیا. یہ سخت سمجھانے کے لیے, وہ کوئی ہارڈ چیز ہے ہی نہیں کہ جو سخت اور نرم ہوتی ہو. توجہ فرما رہے ہیں, تو ایک گناہ کیا دل سخت ہو گیا, دوسرا گناہ کیا اور سخت, کرتے گئے کرتے گئے, یہ سخت ہوتا گیا سخت ہوتا گیا سخت, یعنی کینسر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. آپ توجہ نہیں کر رہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے گناہ کرنے میں, آپ کرتے گئے کرتے گئے, بیماری بڑھتی رہی بڑھتی رہی, دل متاثر ہو رہا ہے, قلب متاثر ہو رہا ہے, بڑھتے 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 وہ سٹیج کراس ہو گئی کہ جب بندہ بندہ نہیں رہتا, جانور بن جاتا. آپ نے ایسے انسان دیکھے ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے بے گناہوں کو قتل کروا دینا, اصل میں انہیں فیل ہی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی ہاسپٹل میں یہ مثال دے دوں پھر آپ کہ سخت ہو جانا کیا ہوتا ہے, ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دے دوں. آپ نے کبھی پوسٹ مارٹم دیکھا ہوتے ہوئے, جب پوسٹ مارٹم کرتے, میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, تو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا, بہت دل کیا باہر چلا جاؤں, نہیں دیکھا جا رہا تھا. وہ ایک قتل ہو گیا تھا ہمارے علاقے میں, تو اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے وہاں پہ گئے, تو ہم نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کا لٹا کر اور اس کا پورا سینہ چیر دیا, اور وہ کچھ چیزیں لگا کے تو اس کے گوشت کو ادھر کا حصہ ادھر ادھر کا ادھر, اب اس کو سارا اندر سے انتڑیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں. ایک دفعہ تو جس نے نہیں, جس کو عادت, اب میری یہ فیلنگ ہے کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے, لیکن وہ جو ڈاکٹر کر رہا ہے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں, وہ دیکھ دیکھ کے اس کے لیے نارمل ہو گیا. گناہ بھی ایسا ہی, بار بار کرتے ہو, اب بار بار کرتے ہو, اس گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ اتنا آگے بڑھ جاتے ہو کہ وہ نہ کرو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, نہ کرو تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگ ہیں جب جو نشہ شروع کرتے ہیں برے دوستوں کے ساتھ, کالج میں یونیورسٹی میں دوست ہے وہ مثلاً کوئی نشہ کر رہا ہے, کہتا ہے چیک کر کے دیکھ بہت زبردست ہے مزہ آتا ہے, کہتا نہیں نہیں میں نے کہا چیک تو کر, خالی سگریٹ میں تو وہ مزہ ہی نہیں ہے جو اس میں ہے. پھر آخر اپنے دوستوں کے کہنے پہ ایک دفعہ چیک کرتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے منہ کو خون نہیں لگا ہوا تھا, اب لگ گیا, پہلے رکنا. مولا کا فرمان ہے, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا, گناہ کیے بغیر رک جانا اس سے, یہ آسان ہے گناہ کر کے توبہ کرنے کی نسبت, کیونکہ پھر اس کی لذت سے بندے کو آشنائی ہو جاتی ہے. پھر وہ تصور اس کے اندر بن جاتا ہے، پھر وہ کھینچتا ہے. جب تک وہ گناہ نہیں کیا اس لذت سے گزرا نہیں ہے، ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے وہ، لیکن ابھی اس کو تجربہ نہیں کیا اس نے. تو مولا فرماتے ہیں ابھی آسان ہے تیرے لیے کہ تو بچ جا، لیکن اگر تو نے کر لیا وہ سخت ہے، اس کے بعد توبہ کرنا اور چھوڑنا اس کو. اسے کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، پہلے ہی پرہیز کرو نہ جاؤ ادھر، بعد میں علاج کرنا پڑے گا، علاج سخت. تو گناہ کرتے رہے کرتے رہے، ایک لائن کراس کی آپ نے، اللہ کا قانون چل رہا تھا. اللہ نے گناہ میں یہ تاثیر رکھی ہے نافرمانی میں کہ دل سخت ہوتا جائے گا. چلتے رہے چلتے رہے آپ، ایک سٹیج وہ آئی آپ کے اپنے کاموں کے نتیجے میں جس کو اللہ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوب، نہ کہ اللہ نے زبردستی پکڑ کے بور لگا. آپ کو اللہ نے بہت ساری اچھی باتیں سنوائی سنوائی سنوائی، آپ نے نہیں اثر لیا. جو بہت زیادہ سن کے اثر نہیں لیتا اس کی اسٹیج آتی ہے کہ سمجھ لیا کہ گویا وہ سنتا ہی نہیں. عام زندگی میں یہ مثالیں، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو، کوئی کلیگ ہو، کوئی دوست ہو جو کسی غلط کام پہ لگ جائے، آپ سمجھائیں، دوسرا دوست سمجھائیں، اس کے رشتہ دار سمجھائیں، پھر کسی بزرگ سے آپ رابطہ کریں، آپ سمجھائیں مان جائے. جب سب کی سن لی اس نے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندے نے بات نہیں مانی. اب ایک اور بندہ آیا، آپ جتنے تجربے کر چکے ہیں اس نے نہیں کیے، اس نے آپ سے کہا کہ یار اس کو سمجھاؤ. آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ یار یہ سنتا ہی نہیں. اس کا کیا مطلب؟ بہرا ہے؟ نہیں. پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ سنتا ہی نہیں؟ غور کر، قرآن نے بھی یہی تعبیر استعمال کی، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. یہ سنتا ہی نہیں ہے یعنی پکا ہو گیا. وہی بات، آپ انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے سخت ہو گئے اپنے اس گناہ کے نظریے میں کہ اس نے ان کی شخصیت پر اثر ڈال دیا ایسا کہ ان کو نیکی کی بات ان پر اثر نہیں کرتی. ہاں برائی کسی دوسرے ملک میں بھی دعوت ہو تو پہنچ جاتے ہیں، اور اچھائی کے ساتھ والے گھر میں بھی دعوت ہو تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مریخ پہ جانا، نہیں جا سکتا، پہاڑ پہ چڑھنا پڑے. تو اس سٹیج کو انسان کی جب بہت زیادہ گناہ کر کے جہاں پر وہ پہنچتا ہے کہ پھر اس کی واپسی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوب. انہوں نے حق کے مقابلے میں ایسا ہٹ دھرمی کا پکا عہد کر لیا ہے کہ اس کے ان کے اس ضد کے نتیجے میں ان کے دلوں پہ بور لگ گئی، اللہ کا قانون ان پر ایکٹیو ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی بور لگ گئی. یہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں سنتا نہیں، کہ نہیں سنے گا، حالانکہ وہ پتہ سنے گا، سنے گا. پھر کیا مطلب ہے نہیں سنتا؟ یعنی نہیں مانتا، سننے کا اثر نہیں لیتا. یہ سٹیج آ جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے ان کے گناہوں کے، ان کی ہٹ دھرمی کے، ان کی سرکشی کے نتیجے میں یہ کرتے رہے کرتے رہے، اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب یہ آپ انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. یعنی ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے گناہ کے نتیجے میں، حق کے سامنے ضد پر اڑ جانے کے نتیجے میں، کہ اللہ کے رسول جیسا ہدایت کرنے والا بھی بولے تب بھی اثر نہیں ہوتا. اور یہی سے مجھے یاد آ گیا، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، توجہ فرمائیے کیا جملہ مولا کا، آپ سب نے سنا ہوا، بار بار سنا ہوا انشاءاللہ، کہ جو خطبہ دیا مولا نے عاشور، عصر عاشور میدان کربلا میں، اپنا مقام بتایا اس مخالف لشکر والوں کو، رسول اللہ سے اپنی نسبت یاد کروائی، نصیحتیں کی، سب کچھ کرنے کے بعد ایک جملہ بولا. یہ جملہ جس میں دل ہو اثر لینے والا اس کے لیے کافی ہے عبرت کے لیے. سب بات کرنے کے بعد امام مظلوم نے فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. لیکن اس سب کے باوجود مجھے معلوم ہے میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. یہی والی بات. وہاں پر اس ان کے دلوں پہ جو موڑ لگی ہوئی تھی اس کا سبب بتایا امام. فرمایا اس لیے تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے. اب یاد کر تو مولا کے کئی ماننے والے بھی شکم حرام سے بھر کے جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہے. ہر مسلک کے ہر فرقے کے مولویوں نے کوئی نہ کوئی چوسنی منہ میں دی ہوئی ہے اپنے عوام کو. ٹھیک ہے, ایک راستہ شارٹ کٹ بتایا ہوا, باقی سارے گپلے کر دو شریعت کے ساتھ, بس یہ والا کام کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں. نہیں ہوتے ایسے. بہت بڑا بیوقوف ہے جو حدیث کو, کسی بھی حدیث کو بغیر قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کے قبول کر لیتا. بہت بڑا بے عقل ہے جتنا بھی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بہت اسمارٹ ہیں. ٹھیک ہے, کیسے اسمارٹ ہیں آپ کو پتہ ہو نا, میں جانتا ہوں, اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ بات کی جائے. کیسے اسمارٹ ہیں؟ اس طرح اسمارٹ ہیں کہ پورا سال حرام خوری کرتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں, سب جائز کیا, اور سال کے بعد یہ جتنا آرام کھایا ہے, یا ایک مکے کے پھیرے کی مار ہے اور یا ایک اربعین کی زیارت کی مار ہے, جاؤ وہاں پر اسی آرام مال سے جاؤ, بہترین فیسلٹیز میں جاؤ, سارے گناہ معاف کراؤ وہاں پر, فریش ہو کے پھر واپس آ جاؤ اور پھر اللہ کی مخلوق کے پیٹ پھاڑنا شروع کرو. اتنا بھیانک اور خوفناک چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے کہ لوگ دیکھنے والا نفرت کرے اس سے, کہ یہ دین انسان بنانے کے لیے یا انسانوں کو جانور بنانے کا لحاظ دینے کے لیے؟ تم سارا سال دوسرے لوگوں کے پیٹ پھاڑو, کھا جاؤ ان کا مال, پھر ایک زیارت کرو سارے معاف ہو جائے. اتنا بڑا شیطان نے بے وقوف بنایا اس کو جو اس کو اس طرح سے مان لیتا. ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیت کا ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس سارے نظریے کو باطل کر دیتا. کیا فرماتا ہے اللہ؟ جب حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی, سورہ مائدہ میں یہ آیات ہے, جب انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں, دونوں بھائیوں نے, حابیل نے بھی اور قابیل نے, حابیل کی قربانی قبول کر لی اللہ نے, قابیل کی قبول نہیں کی. اب آپ سمجھیں کہ دو بندے ایگزام دیں, ایک پاس ہو جائے ایک فیل, جو فیل ہوا ہے اس کو اپنے پر فوکس کرنا چاہیے, جو پاس ہوا اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے. قابیل صاحب یہ تھا, کہنے لگے میں تجھے قتل کروں گا. حابیل سے کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا. اس کے جواب میں جو حابیل نے جملہ بولا ہے وہ جملہ اللہ کا قانون بتا رہا ہے. کیا بولا حابیل نے؟ اس نے کہا قال لا اقتلن, کہنے لگا میں حتما تجھے قتل کروں گا. قال, دوسرے نے جواب دیا, کہا انما يتقبل الله من المتقين, تجھے نہیں پتا تیری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیرا مسئلہ ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, اللہ صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. جو رشوت کھا کے زیارت پہ جا رہا ہے قبول ہوگی اس کی نہ؟ اسلام یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کروڑ کا گھپلہ کیا 20 لاکھ جج کو دے دو باقی معاف. اللہ ایسا جج نہیں ہے, اور نہ ہی اہل بیت گھپلے کرنے سے کھا کر گئے اللہ کی شریعت کے ساتھ, فراڈ کرنے سے کھا کر گئے. یہ سب بےمانوں کی پیداوار ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اس کو پلے سے باندھ. انما کا مطلب تو پتہ ہے نا, شیعوں کو تو پتہ ہی ہے, اور کسی کو پتہ ہو یا نہ، انما صرف یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے صرف کن سے؟ من المتقین، یعنی جس عمل کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے وہ اللہ منہ پہ دے مارتا ہے. اللہ کو کسی کا عمل نہیں چاہیے، اللہ کو خلوص دیکھنا ہے. حج کی قربانیوں کا جب ذکر آیا سورہ حج میں، وہاں فرمایا اللہ کے پاس نہ ان کے گوشت جاتے ہیں اور نہ ان کے خون جاتے ہیں، اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کا سب سے قیمتی اونٹ ذبح کر رہا ہو اس سے زیادہ اللہ کو کسی کی اس کی حسرت پسند ہو جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، اور سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ذبح کرنے والا اللہ ریجیکٹ کر. سیٹھوں کا اللہ تھوڑی ہے، اللہ کے پاس گوشت گوشت نہیں پہنچتے نہ کھانے پہنچتی، اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا. تو جو ہے ہی نہیں تقویٰ کے پیسے کی قربانی، قربانی کون سی، فراڈ ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کو رشوت دے رہا ہوں اللہ چھوڑ دے گا. اللہ کو اپنے علاقے کا ایس ایچ او سمجھاؤ کہ جو چائے پانی لے کے چھوڑ دیتا، کہتا کوئی نہیں میں دیکھ لوں گا تو جام ہو جائے گا، بلکہ کرتا رہے میری منتھلی مجھے دے دیا کر. اس طرح دین اسلام، اس طرح مکتب اہل بیت ہرگز میں. اگر قیامت کے دن آپ نے امام حسین سے کہیں گے آپ کی نسبت سے ہمیں کہا گیا تھا آپ کی زیارت سے یوں ہو جاتا ہے، امام حسین فرمائیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا، اگر ہم سے منسوب بات ہے جب تک قرآن کی باتوں پر پرکھ نہ لو مت قبول کرنا. کیا جواب دیں؟ تو قرآن میں نہیں لکھا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین؟ تم نے گھپلے کیے اور ہم پہ ڈال رہے ہو ہم بخشوائیں؟ نہیں ہے. ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری آرزو ہے جو تم نے خود گھڑی ہے. اگر سچے ہو تو دلیل محکم لاؤ، کہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ کروں؟ اللہ نے. اور جو بات اللہ نے نہیں کہی اس کا معصوم نمائندہ جو اپنا سب کچھ لٹا کے کہہ رہے اس کی رضا پر میں راضی ہوں، وہ ان گھپلے کرنے والوں کی سفارشیں کرے گا. سبحان اللہ. بے ایمان کو اللہ عقل کا بھی ادا کر دیتا ہے. دین کے معاملے میں دنیا میں بڑا تیز ہوتا ہے، لومڑی سے زیادہ چلاک ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی عقل گائے بھینس والی ہو جاتی ہے. مثال اس کی قرآن میں موجود ہے کہ یہودی جو مدینہ کے یہودی تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے بہت تعریفیں کرتے رہے بہت تعریفیں کرتے رہے، رسول آ رہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں. جب رسول پاک آئے چونکہ خود بےمان تھے ان کو اللہ کے رسول بارے بھی نہیں آئے، وہ یہ تو یہ بندہ نہیں یہ نہیں یہ تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گا، کہ بجائے ہمیں سپورٹ کرنے کے تو ہماری تفتیش شروع کر دی ہے. اب جو مدینہ کے لوگ جو یہودی نہیں تھے اوس خزرج والے وہ ایمان لا رہے تھے رسول اللہ پر، اور جو باتیں رسول کی نشانیاں چونکہ مدینہ میں بہت عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے تو ان کی تقریریں سن سن کے وہ بھی رسول اللہ کو پہچانتے تھے کہ اس نشانیوں والا نبی ہوگا. تو وہ اب ان سے کہتے تھے یہ تو وہی ہے جو تم بتاتے تھے، یہ نشانی یہ نشانی. اب یہ یہودی پھنس گئے آپس. اچھا کچھ جو ان میں سے ذرا سادے تھے وہ کہہ بیٹھتے تھے مسلمانوں کو ہاں یہ وہی ہے یہ وہی نشانی. اب جب یہ رات کو اکٹھے ہوتے تھے یہودی تو جو ان کے بڑے مکار تھے وہ کیا بات کرتے تھے؟ قرآن مجید میں پہلے سپارے میں موجود ہے، کہتے تھے ان کو کہ تم ان کو وہ باتیں کیوں بتا رہے ہو مسلمانوں کو، مت بتاؤ، اگر ان کو بتا دو گے تو کل اللہ کے سامنے یہ کہیں گے ان کو پتہ تھا اور نہیں مانا. یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اگر یہودی بتائے تو مسلمان شکایت کریں گے ان کو پتہ تھا، اور اگر نہ بتائے تو جیسے اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کو پتہ ہے. اس طرح کرپٹ آدمی جو دنیا میں بہت مکر کرتا ہے دین کے معاملے میں بالکل عقل سے فارغ ہوتا ہے. پر اللہ کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے وہی فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے تمہاری شکایت کریں گے. جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تم پر کھولی ہوئی ہیں یعنی تمہارے پیچھے کتابوں میں آئی ہیں تو مسلمانوں کو نہ بتاؤ، کل کو یہ اللہ سے کہیں گے ان کو پتہ تھا انہوں نے نہیں مانا رسول کو. اتنے بڑے بے وقوف بن گئے. اسی طرح جو بھی کرپٹ ہے وہ دین کے معاملے میں بہت بے وقوفی کا رویہ رکھتے ہیں. کیوں بیوقوف بنتا ہے؟ جان بوجھ کے بیوقوف بنتا ہے، اپنی اس کرپشن کی محبت میں، چونکہ اسے پتا ہے کہ میں ادھر ذرا سوچوں گا نا تو وہ چھوڑ دی پڑے گی، لہٰذا سوچنے کی ٹینشن ہی لیتا تاکہ اپنی موجہ جاری رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کہو نا کہ مثلا وہ ایک بھائی سے میں نے کہا کہ آپ نا البتہ وہ بہت اچھے اللہ کے بندے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے، یہ ہر اگر آپ اپنے موبائل میں کر لو نا تو اس کے اندر بڑی اچھی احادیث اہل بیت کی کلیکشن ہے، تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، دن میں ایک ٹائم بھی دے سکتے ہو اس کو، دن میں دو تین چار جتنی آپ چاہو، تو آپ کو وہ نوٹیفکیشن آئے گا آپ ایک حدیث پڑھ لیں گے. کہتا نہیں آغا صاحب، جو پہلے پتہ ہے اس کا پتہ نہیں صاحب کیسے دے. اب اور باتیں پتہ چلیں گی تو اور پھر معاملہ سخت ہو جائے گا، رہنے دے جو پتہ ہے. اچھا میں نے کہا کہ اگر اس کی جگہ، اس سافٹ ویئر کی جگہ میں آپ سے کہتا کہ ایک سافٹ ویئر ہے آپ کے کاروبار سے مربوط، کہ اگر وہ انسٹال کر لو نا، اگر آپ لاکھ کماتے ہو تو وہ 3 لاکھ آپ کما سکتے ہو. آپ کہو گے نہیں نہیں جو ہے رہنے دو، پہلے کا حساب بڑا مشکل ہے. وہ آپ پہلے کدھر ہے، پیسے بھی جیب سے نکال کے دو گے، میں خریدتا ہوں. جس سافٹ ویئر سے 1 لاکھ کی انکم 3 لاکھ میں تبدیل ہو جائے، یہ رویہ اصل میں ہمارے اندر ایمان کی حالت کی عکاسی کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں کتنا فرق ہے. دنیا کی ہرس ہے اور دین سے بیزاری ہے. جو دین کتنا چاہیے، بس جنت پکی ہو جائے، آ جاتے ہیں بس مولا سے جنت لے لیتے ہیں، باقی مولا جانے تو مولا کا اللہ جانے، آپ سے کام نہیں ہوتا کچھ. بالکل میں عرض کروں، میں بلا تکلف عرض کروں تو یہ وہ تصور ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں قوم یہود کا تھا. ہر قسم کی بے ایمانیاں کرتے تھے اور کہتے تھے سوائے یہودی کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ پہلا سپارہ اگر آپ پڑھیں اور نوٹ کریں یہودیوں کی خرابیاں، اور پھر ایمانداری سے مسلمان اپنا گریبان جھانکیں، تو آپ کو آپ کہیں گے وہ دو زیادہ ہی ہیں یہودیوں سے، ان سے کم کوئی چیز نہیں. ابھی کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ، یعنی اپنی امت سے خطاب کرتے، تم لوگ انہی قدموں پہ چلو گے جن پہ یہودی چلے، شانہ بشانہ قدم بہ قدم، یعنی جہاں جہاں ان کے فٹ سٹیپس ہیں تم بھی وہیں پہنچو، شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ. ایک جانور ہوتا ہے جس کو گو بولتے ہیں، بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے دیہاتوں وغیرہ میں نظر آ جاتی ہے، وہ بلوں میں رہتی ہے. کبھی کبھی آپ دیہاتوں میں اگر ٹریول کر رہے ہوں، کیونکہ میں خود دیہاتی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو رات کو یا دن کے ٹائم آپ کو سڑک کراس کرتی ہوئی نظر آ جائے گی، وہ بلوں میں رہتی ہے. اس کا نام لیا اللہ کے نبی، کہا اگر یہودی اس گو کی بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے وہاں پر، اتنا فالو کرو گے. حالانکہ گو کے بل میں گھسنے کس کا دل کرتا ہے؟ تم اتنے یہودیوں کی طرح والی حرکتیں کرو گے کہ جس طرح اگر وہ گو کی بل میں گھسے ہوں گے تم بھی گھسو گے. اور سچ کہا اللہ کے رسول، مسلمانوں نے کرپشن کا کوئی میدان نہیں ہے جس کو خالی چھوڑا. حاجیوں میں بھی ٹاپ پر اور کرپشن میں ٹاپ پر. کون سا دین؟ دین کرپشن ختم، دین اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے. دین کہتے ہیں کہ جو خدا جس سے ناراض ہو اس کو نہیں کرنا، اور دین کا جب چہرہ بگاڑا جائے تو ایسے گھما پھرا کے کیا جاتا ہے کہ یہ کر بھی لے تو اللہ راضی کر لیں گے. مقدس ہستیوں کے نام پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ قرآنی دین، یہ ہے اہل بیت کا دین نہیں ہے، یہ بعد میں کھڑا ہوا، یہ ہر قوم نے کیا ہے، یہ صرف ہم نے نہیں کیا، یہ سب نے کیا. یہ یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ کو اتنی مار پڑی ہم بخش لیں. سبحان اللہ، تم بڑے چودھری ہو کہ جو اللہ کو پیارا ہے وہ تو مارے کھائے اور تمہاری بدماشیاں اس کی وجہ سے بخش لیں. یہ کون سا نظریہ؟ کچھ لوگوں نے یہی نظریہ تشیعوں میں بھی امپورٹ کر لیا. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اللہ نے کہا تمہارے شیعوں کو بخش دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بات. یہ کون قبول کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں دیکھی؟ جنہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے وہ کبھی اس کو قبول نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آیت نمبر 10، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، نہ سوچتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اس سٹیج پہ چلے گئے، چلتے پھرتے جانور ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب. آیت نمبر 10 اسی سے ملتی جلتی بات ہے. وہ کفار کی بات ہے جو کفر میں ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کافروں سے بھی خطرناک کیٹیگری منافق. یہ اندر کا کافر ہے لیکن اوپر سے چکر دیا ہو. یہ وہ ہے جو دن کے ٹائم رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں نظر آتا ہے اور رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شراب بھی پی لیتے ہیں، چاہے رسول اللہ کے زمانے میں ہو چاہے آج کے زمانے میں، اگر ایسے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کرے نہ ہو. کہ جب ماتم ہو رہا ہو تو ماتم میں بھی ٹاپ پر ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پینے پلانے کی محفل ہو وہاں بھی ٹاپ پر ہوتا ہے. توجہ فرما رہا ہوں، یہ بے دین ہے، یہ بیچارہ غلطی سے پیدا ادھر ہو گیا ہے اور اب اس کو چکر مل گیا ہے کہ ادھر سے معاف ہو جاتے ہیں سارے. یہ دین اس پر اثر نہیں رکھتا، اس دین کی اس ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو شراب پینے سے روک سکے. یہ اپنا لالچ لیے ہوئے اس ایمان کو رکھے ہوئے، اور وہ لالچ کیا ہے کہ اگر کوئی حساب کتاب ہوا تو پھر ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں رب جانے تو حسین جانے، امام حسین پہ بہتان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ میں پکڑنے لگے گا ہم امام حسین کو آگے کر دیں گے، پھر اللہ جانے اور امام حسین جانے ہم بچ جائیں گے. باتیں لائی بہتان ہے امام حسین پر، جو تقوی والوں کے سردار ہیں. پارٹی بازی ہے، امام حسین اور اہل بیت کی پارٹی اس طرح جیسے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، آپ اگر پالا پڑھا ہوگا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ہمارا دورہ ڈائریکٹلی بھی پڑھتا ہے. سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ تم نے ووٹ ہمیں ڈالنا ہے، باقی کوئی چوری چکاری کر بھی لوگے تو میں دیکھ لوں. پھر وہ چوری کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، پھر اس جس کی پارٹی کا اسے فون کرتے ہیں تو وہ ایس ایچ او صاحب کو فون کرتا ہے، بھائی تھوڑا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، ایس ایچ او کو پتا ہوتا ہے خیال نہ رکھا تو تبادلہ کروا دے گا، چونکہ اوپر تک اس کا لنک ہے. اس طرح کا سیٹ اپ ہے اللہ کا کہ میں نے جناب امام حسین کو مان لیا ہے. اللہ کا سسٹم کوئی اور ہے، امام حسین اللہ کو ناراض کر کے امام حسین راضی ہو جاتے ہیں، یہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے. بے وقوف جان کے بے وقوف بنا ہے، سوچنا ہی نہیں چاہتا، ورنہ دین واضح ہے، یہ جان کے بے وقوف بنا ہوا ہے، اور اس کو بے وقوف بنانے والے جو دین بتاتے ہیں وہ اس کو پسند بھی ہیں، چونکہ وہ اس کو جنت کے ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ اچھے بھی لگتے ہیں. خود فریبی کا عادی ہے، ورنہ تھوڑا سا سوچے اللہ کا دین واضح ہے. یہ کہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے حسین راضی ہو جائے، تو پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا پھر امام حسین خود ہی اللہ سے بات کروں. اسے پتہ نہیں ہے یہ دو نظاموں کا قائل ہے، اور اللہ کا صرف ایک نظام ہے کائنات میں، نظام توحید ہے، شرک نہیں ہے کہ کچھ کام اللہ کہتا ہے یہ کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا اور امام حسین نے کوئی الگ کام بتایا کہ وہ کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا. آج بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، ڈالو ہم نماز لفٹ نہیں کراتے، روزے کو لفٹ نہیں کراتے، ہٹتے کٹتے ہیں لیکن روزے کو لفٹ نہیں کراتے، واجبات کو لفٹ نہیں کراتے، محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب پوچھو تو کہتے ہیں مولا کو ماننے کا فائدہ کیا. اور آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں وقت تمام ہے، یہ ابھی جو جمعہ گزرا ہے میں نے امام بارگاہ یثرب میں جمعہ پڑھایا، اور وہاں جو میں نے حدیث بتائی وہ میرے ذہن میں آ گئی، وہ سن لیجئے، بالکل ایکیوریٹ. کتاب اصول کافی، اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر، اور کتاب الایمان والکفر میں باب الخوف والرجاء، خوف اور امید، رجاء کہتے ہیں امید، یعنی آئمہ کی وہ روایات کہ اللہ سے خوف کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے امید کیسی ہونی چاہیے، رحمت کی، عذاب کا خوف، رحمت کی امید. حدیث سنیے، عین قرآن حدیث ہے اور ہر بے ایمان کے لیے اتمام حجت ہے. سنیں اس باب کی حدیث نمبر 6 ہے، نمبر بھی یاد کر لیں اگر دیکھنی ہو تو. اب تو سافٹ ویئر بھی آ گیا، اردو کے ترجمے بھی اصول کافی کے اینڈرائڈ میں آپ لکھیں گے کافی تو آ جائے گی، اردو آ جائے گی، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. فہرست دیکھیں اصول کافی کی، اس میں کتاب الایمان والکفر دیکھیں، اس کے بعد لسٹ دیکھیں گے، باب 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 فلان، باب الخوف والرجاء، حدیث نمبر 6، عادت ڈالیں اس کو دیکھنے کی، عادت ڈالیں تو اور چیز دیکھنے کی عادت ڈالی ہو جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو کوئی نہیں، 5-1 منٹ اس کو بھی عادت ڈالیں. یہ نو امال نامے سے ساری دوسری چیزیں ہی نکلیں، خود تھوڑا سا یہ بھی ہو بیچ میں کہ چلے گا یار لگے بھی تو کرتے تھے ہم. حدیث نمبر 6، راوی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ ان قوما من موالی کا، آپ کے ہم موالی بولتے ہیں نا، یہ موالی جو جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مولا کی، اور مولا کا ایک معنی غلام ہوتا ہے، جو کسی کی ولایت کو مانتا ہو، کسی کی ولایت میں ہو، ولایت یعنی حاکمیت. ان قوما من موالی کا، آپ کے موالی کا ایک قوم ہے، یعنی موالی کیا مطلب، یعنی وہ کہتے ہیں ہم ولایت والے، ایک ہے کہنا ایک ہے ہونا، دو بہت الگ الگ چیزیں. ان قوما من موالی کا، کہ اے فرزند رسول، آپ کے موالی، آپ کے ولایت ماننے والوں کے جو کہتے ہیں، ان کی ایک قوم ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ یلمون بالمعاصی، گناہ کرتے رہتے ہیں. معاصی معصیت کی جمع ہے، یلمون انجام دیتے، گناہ کرتے رہتے ہیں. ویقولون نرجو، اور جب کوئی کہے کہ کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید. امام نے جواب میں فرمایا، فقال، امام نے فرمایا، کدب، جھوٹ بولتے، جھوٹ بولتے ہیں. لیسو لنا بموال، ہمارے موالی نہیں، جھوٹ بولتے. ایک جملہ کافی ہے جس کے اندر دل میں کوئی نرمی باقی ہے، ہدایت قبول کرنے کی، کافی ہے. لیسو لنا بموال، نہیں ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کی آیتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہیں کی جائے گی کہ سچا دعویٰ ہے یا جھوٹا دعویٰ ہے؟ کل کی حدیث بھی یہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور اللہ سچوں کو بھی جان کے رہے گا اور جھوٹوں کا بھی پتہ کر کے رہے گا، پرکھے گا اللہ ایک نمبر مال اور دو نمبر مال کیسے، ورنہ تو سارے جنت کے طلبگار. فقال کذبوا لیس لنا بموال، امام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، نہیں ہے ہمارے موالی. کیوں کہا نہیں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، آتی ہے گناہوں کی، جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر کون ہے یہ؟ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اولئک قوم، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں. ترجحت بهم الامانی، ان کی خود ساختہ آرزوؤں نے انہیں گمراہ کر دیا، انہوں نے اپنے پاس سے بھارے بھارے میں باتیں گڑھ کے خود ہی اس کے قائل ہو کے گمراہ ہو گئے. ہم انہیں کہتے ہیں گناہ کرو. پھر امام نے سارے جملے پیارے، بہت شاہکار جملہ بولا جو نیچرل ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. امام نے فرمایا، من رجا شیئن، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے، معلوم ہے نہیں امید، کیوں؟ من رجا شیئن عمل لہ، جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے. آپ دیکھیں، اگر کسی بندے کو امید ہو، کسی بچے کو، کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے بورڈ کے امتحان میں، اور پڑھے کوئی نہیں، آپ کہے یار کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہے مجھے امید ہے میں ٹاپ کروں گا. تو آپ کہیں گے یا تو کوئی بے ایمانی کا چکر تو نے چلایا ہوا کہ تو ٹاپ کرے گا, ورنہ جو تیری سیرت ہے تو نیچے سے ٹاپ کرے گا دوسری سائڈ سے. آپ جس چیز کی امید لگاتے ہو نا, آپ اپنے آپ کو دیکھ لو, کبھی کوئی چیز آپ کا جی چاہو یہ مجھے مل جائے اس کے لیے کوشش کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ چیز آپ کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف, آپ محنت کرتے ہو, آپ کا جی ہوتا ہے کہ نوکری لگے, آپ کو امید ہوتی ہے میں ادھر جاؤں نوکری لگے, جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کاغذ اٹھا کے ادھر پھر ادھر پھر, دھوپ میں سردی میں گرمی میں پسینہ آیا ہوا ہے, صبح سے لے کے شام تک مختلف دفتروں میں جا رہے ہو, کنفرم نہیں ہے نوکری ملنی ہے, صرف امید ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ امید تب سمر آور ہوگی جب میں بھاگوں گا. امام نے بھی یہ فرمایا, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو امید ہے, ہے ہی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, خود فریبی کا شکار ہے. ورنہ حقیقت کیا ہے, من رجا شیئن عمل اللہ, جس کو امید ہوگا اس کے لیے میں, جب انہیں امید ہے کہ اللہ رحم کرے گا تو اللہ نے بتایا ہوں میں کب رحم کرتا ہوں. مثلا قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا وہ اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ کہتا میں نے اطاعت تو نہیں کرنی لیکن تم نے رحم کرنا ہے. سبحان اولئک قوم ترجحت بهم الامانی, یہ امانی کا لفظ بھی قرآن من گڑت عزوم کہتے ہیں. من رجا شیئن عمل اللہ و من خاف من شیئن, اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے پھر وہی بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ تو بندہ کہیں بیٹھا ہو اور اس سے کہیں کہ یہ جس لاکر الماری کے پاس بیٹھے ہو اس کے اندر بم پڑا ہوا, اور اس کو یقین بھی آ جائے کہ بم ہے, بیٹھا رہے گا وہاں پہ؟ جی اگر پاگل ہے تو بیٹھا رہے گا. یا خبر جھوٹی سمجھ رہا ہے, ورنہ تو ابھی بم آتا اس کے منہ میں ہی ہوگا, اٹھ کے بھگے گا یہاں سے. ایسے موقعوں میں بھگدڑیں کیوں بچ جاتی؟ ایک افواہ اڑتی ہے بھگدڑ بچ جاتی, کیونکہ ہر کوئی چاہتا میری جان بچے نکلوں یہاں سے. جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں انسان, جب اس کو خطرہ ہو کہ میری جان یہاں جا سکتی ہے, میں پھنس سکتا ہوں, بھاگتے ہیں, اتنا بھاگتے کہ بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کچل کے مار دیتے ہیں. امام فرما رہے ہیں جو ڈرتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے وہاں سے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر ان کو ڈر ہوتا تو پھر وہاں بیٹھے کیوں رہتے, کیوں گناہ کرتے؟ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے موالی نہیں ہیں, اگرچہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں. بالکل صاف ہے, عین قرآن, جو قرآن کا فارمولہ ہے وہی اہل بیت کا فارمولہ. یہ دو الگ الگ فارمولے نہیں ہیں, دو الگ الگ نظام نہیں ہیں, ایک نظام ہے, اللہ کا نظام ہے نظام توحید, اور اہل بیت تو اسی نظام کے وارث ہیں, اسی نظام کا پرچار کرنے والے ہیں. ہم یہی تو مطلب دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ دین ان سے لو, یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو رسول پاک دین لائے تھے وہ اللہ والا تھا, ایک نئی شریعت ہے ان سے چلو, ایسا کہہ رہے ہیں؟ شریعت رسول اگر سیکھنی ہے تو اہل بیت رسول سے سیکھنی, ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو شریعت کی چیزیں ہیں نا, نماز اور حج زکات, وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں. اور کہتے کیا ہے, وہ تو وہ یزید والے بھی پڑھا کرتے, فائدہ نہیں. یہ کہہ کے مغالطہ کر کے بیڑا غرق کرتے ہیں بعض عام لوگوں کو, اور آہستہ آہستہ پھر یہ اللہ کے احکام, ان کی ویلیو, ان کی امپورٹنس کم کر دی. تو یہ آیت نمبر 10 کی بات شروع ہوئی تھی, بات وہی ہے ختم اللہ والی. لیکن اس میں منافقوں کو کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے, فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے بڑھا دیا. وہاں تھا اللہ نے مور لگا دی ہے, یا گیا اللہ نے بڑھا دی, کیا مطلب؟ کہ یہ جو منافقت ہے, یا تو اس کا علاج کرو, اس کو نکالو دل سے, اگر نہیں نکالو گے یہ بڑھتی رہے گی اور زیادہ اسٹرینتھ میں آ جائے گی اور تم سے خرابیاں کروائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اس کی وجہ سے. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار بحق کے قرآن کریم اور بحق کے محمد و آل محمد, قرآن اہل بیت نے جس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے, جو تیرا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, اے پروردگار ہم سب کو اس راستے کی معرفت اور شناخت عطا فرما, اور پھر اس کے بعد اس پر چلنے کی, اس پر ثابت قدم رہنے کی, اور اپنے رسول کی سیرت پر چلتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، دین کے مکتب اہل بیت کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار حق کے قرآن کریم اور حق کے محمد وال محمد ہم سب کا خاتمہ خیر پر، ایمان پر، محبت محمد وال محمد پر فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔